بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. urdu.sehar.tv ویب سائٹ میں آپ خبروں کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایران, پاکستان, ہندوستان اور علاقائی خبروں کے علاوہ عالمی حالات کے حوالے سے بھی تازہ ترین خبریں سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ منتخب مضامین اور فوٹو گیلری, اس کے علاوہ تصاویر اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ایک ہی ویب سائٹ میں آپ خبریں, ریڈیو اور ٹی وی کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سامعین, آج منگل ہے, 3 اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق 20 رجب 1443 ہجری قمری اور 22 فروری 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر, اور آج کی نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ پہ ہوگا. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے قطر میں گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قدرتی گیس دنیا میں توانائی کے مستقبل کا بہترین ذریعہ ہے, جو انسانی سماج و معاشرے کے لیے بھی توانائی کا اہم ترین وسیلہ شمار ہوتی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے یوکرائن کے مشرق میں واقع دونیسک اور لوہانسک نامی علاقوں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیے جانے کے فرمان کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا. اور افغانستان کے صوبے بامیان کے لیے طالبان جنگجوؤں کی روانگی اور طالبان حکام کے غیر ہم آہنگ بیانات سے صوبے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے, جہاں قریب لڑائی شروع ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے قطر میں گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قدرتی گیس دنیا میں توانائی کے مستقبل کا بہترین ذریعہ ہے, جو انسانی سماج و معاشرے کے لیے بھی توانائی کا اہم ترین وسیلہ شمار ہوتی ہے. گیس پیدا اور برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم GECF کا 6ٹا سربراہی اجلاس منگل کو دوحہ میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت اور امیر قطر کی تقریر سے شروع ہوا. ایران دنیا میں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر کا حامل ایک اہم ملک ہے. صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے گیس پیدا اور برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے 6ٹے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ قدرتی گیس کے عظیم ذخائر اور اس کی برآمدات کرنے والے ملکوں کی حیثیت سے ہم پوری دنیا کو اس بات کا واضح اور شفاف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس فورم کا ہدف و مقصد رکن ملکوں کی حاکمیت کے حقوق کی حمایت اور مزید گیس کا پتہ لگانے کے لیے آپس میں تعاون کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے پہلے سربراہی اجلاس کے 10 سے زائد برس بعد دوحہ میں 21ویں صدی میں پائیدار ترقی کی مشکلات کے جواب میں قدرتی گیس کے نعرے کے ساتھ اب یہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا ہے، جبکہ دنیا کو اس وقت اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس فورم کے رکن ملکوں کے اجتماعی تعاون کی ماضی سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے ایک رکن کی حیثیت سے عالمی منڈیوں میں قدرتی گیس کی زیادہ سے زیادہ برآمدات سے متعلق ایران کا نقطہ نظر انسان دوستانہ پہلوؤں پر مبنی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے الجزائر کے صدر سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کے عزم کے پیش نظر تہران اور الجزائر کے باہمی علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات میں پہلے سے زیادہ فروغ ہونا چاہیے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے منگل کو قطر میں گیس برآمد کرنے والے ممالک کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر الجزائر کے صدر عبد المجید تبون سے ملاقات میں سامراج کے مقابلے میں الجزائر کے عوام کی استقامت اور انقلابی جذبوں کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ تسلط پسندوں کے سامنے قوموں کی استقامت ہمیشہ نتیجہ خیز رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ علاقے میں جہاں بھی بدامنی ہے وہاں اغیار بالخصوص امریکیوں کی موجودگی اور مداخلت دیکھی جا سکتی ہے، لہذا مسائل کا بنیادی حل علاقے سے امریکہ اور اغیار کو باہر نکالنا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں الجزائر کے حق پسندانہ موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ الجزائر کی جانب سے افریقی یونین میں مبصر کی حیثیت سے صہیونی حکومت کی رکنیت کی مخالفت مظلوم فلسطینی قوم کے حقوق اور بیت المقدس کی آزادی کی حمایت کی راہ میں ایک گراں قدر اقدام ہے۔ اس ملاقات میں الجزائر کے صدر نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعلقات کے فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے یوکرائن کے مشرق میں واقع دونیسک اور لوہانسک نامی علاقوں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیے جانے کے فرمان کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے مختلف طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اور امریکہ نے روس کے خلاف سخت کارروائی کی بھی دھمکی دے ڈالی ہے۔ مشرقی یوکرائن میں ڈونباس کا علاقہ دونیسک اور لوہانسک سمیت مختلف روسی نجات آبادی والے علاقوں پر مشتمل ہے، اور دونوں صوبوں نے سن 2014 میں یوکرائن میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کیف سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے پیر کی رات روسی عوام سے اپنے خطاب میں دونیسک اور لوہانسک نامی جمہوریاؤں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستیں تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر مختلف ملکوں اور عالمی سطح پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پوتین کے اس اعلان کے بعد دونوں ریاستوں میں لوگوں نے جشن منایا اور سڑکوں پر نکل کر آتش بازی کی۔ امریکی اور مختلف یورپی حکام نے فوری طور پر روس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ہماری نظر میں روس کا یہ اقدام کوئی غیر متوقع نہیں تھا اور ہم اس اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی فرانس اور جرمنی کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ کر کے روس کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ روس کے صدر نے اپنے ملک کی قومی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں کو یوکرائن اور نیٹو سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے مشرقی یوکرائن کے ڈونباس علاقے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرائن میں جاری کشیدگی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یوکرائن میں جھڑپوں کے خاتمے اور قیام امن کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کی فوج نے ڈونباس کے علاقے میں بھرپور جنگ شروع کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یوکرائن کی تازہ ترین صورتحال پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے کہ جس میں یوکرائن میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ہم مکمل حساسیت کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے، اور تہران کا خیال ہے کہ مزید کشیدگی پیدا کرنے والے ہر قسم کے اقدام سے گریز کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تمام فریقوں کو مسئلے کو مذاکرات اور پرامن نیز سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کا مشورہ بھی دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو کی مداخلت پسندانہ اور اشتعال انگیز اقدامات علاقے میں کشیدگی بڑھنے اور صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور روس یوکرائن تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے پر زور دیتا ہے اور فوجی کارروائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سرد جنگ کے دوران ایک بلاک کا حصہ بننے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا تھا، اس لیے ہم اب کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ تمام ملکوں سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی کسی بھی تنازع کا حل نہیں ہو سکتی، پرامن حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ضروری ہے۔ ہندوستانی حکومت نے یوکرائن میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع کے دوران جسے امریکہ اور مغربی ممالک ہوا دے رہے ہیں، ایئر انڈیا کی خصوصی پروازیں ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے یوکرائن روانہ ہو گئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہندوستان نے 3 پروازیں منگل کو یوکرائن روانہ کیں، جبکہ ایئر انڈیا کی مزید پروازیں 24 فروری کو یوکرائن میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے کیف روانہ ہوں گی۔ افغانستان کے صوبے بامیان کے لیے طالبان جنگجوؤں کی روانگی اور طالبان حکام کے غیر ہم آہنگ بیانات سے اس صوبے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں قریب لڑائی شروع ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ایک فوجی کمانڈر ملا محمد شیرین نے بامیان فوج روانہ کیے جانے کی خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بامیان میں طالبان فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد صوبے بامیان میں بدامنی کو کنٹرول کرنا ہے۔ طالبان کے مذکورہ کمانڈر کا کہنا ہے کہ بعض پڑوسی ملکوں کی حمایت سے افغانستان کے مختلف صوبوں میں جملہ بامیان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ طالبان کے اس فوجی کمانڈر نے گروہوں اور پڑوسی ملکوں کا نام نہیں لیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان کے ایک اور کمانڈر غلام محمد بختیار نے اپنے ایک بیان میں صوبے بامیان میں استقامتی محاذ یا احمد مسعود کی زیر کمان فوج کی تعیناتی کا عمل شروع ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ طالبان کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ صوبے بامیان میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے لیس فوجی تعینات ہو گئے ہیں، تاہم صوبے بامیان کے طالبان گورنر کے ترجمان صبور سیغانی کے بیان سے طالبان کے دیگر کمانڈروں کے بیانات کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غاصب امریکی فوج کا ایک اور کانوائے عراق سے نکل کر شام پہنچا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق غاصب و دہشت گرد امریکی فوج کا ایک لاجسٹک کارواں عراق کی غیر قانونی الولید گزرگاہ کے راستے شام کے الحسکا علاقے کے مضافات میں داخل ہوا۔ یہ کانوائے 23 گاڑیوں پر مشتمل ہے اور اس میں فوجی و جنگی ساز و سامان لے جایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام کلام امیر کا۔ پروگرام کلام امیر کے بعد دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پیش کی جائے گی، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو، اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقع قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے، نہیں، یہیں پہ اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے، تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے، تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو، اپنی موت سے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے. اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں. لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے. تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا مت جرو اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے. اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو. الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے.
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدے داران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو، اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا، یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لی ہے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا، اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ السلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام، فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغط من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے, تو صرف یعنی درواقع جو تیری رعیت ہے, جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے, سختی سے کام لے اور یعنی درواقع تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے, رفق بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے, یہ جو امت ہے, ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا اور تمہیں اس نام سے جانے گی کہ یہ صرف سختی کرتا ہے. اور اگر تو صرف نرمی کرے گا اس کا بھی نقصان ہے. صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں, تیرے ماتحت جو ہے, ان کے اندر سستی بڑھے گی, کاہل ہو جائیں گے. لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا, نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے, سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے, صرف سختی نہ کرے.
ناظرین کرام, آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا. آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے. اب جو حصہ حکمتوں کا ہے, جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں, جن کو مرتب کیا سید رضی نے, تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا. حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں, زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے. اگر انسان کو پتہ چل جائے, انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے, تو اس کو لینا ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے, ترس جس کو کہتے ہیں, بزدل انسان اگر ہے, تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا, وہ اس جو ہے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. درواقع جو خوف اور ڈر ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے, جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے. اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے. یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک فضائل, فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, دوسرے رذائل, رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الہیبۃ بالخیبۃ, کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتہ ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتہ ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہے تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں، تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الہیبت بالخیبہ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقع جو مولا کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے قصب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد و آله الطاهرين.